بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. گزشتہ سے پیوستہ حدیث نمبر 36، حسن اخلاق والا محبوب الہی ہے. سیدنا اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب عباد اللہ الی اللہ احسنهم خلقا، اللہ عزوجلال کے ہاں بندوں میں سے سب سے محبوب ترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. حدیث کے راوی ہیں اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالی عنہ، الثعلبی، بنی ثعلبہ بن یربوع سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اخلاق کے متعلق پہلے بھی گزرا. اس روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین شخص کی تعریف کی ہے، وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے. اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا، اللہ عزوجلال کی محبت کس قدر عظیم نعمت ہے. حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری 16، صحیح مسلم 163، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، تین خصلتیں جس شخص میں آ جائیں وہ ایمان کی لذت، حلاوت اور مٹھاس پا لیتا ہے. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، پہلی خصلت اللہ عز وجلال اور اس کے رسول کی محبت پوری دنیا سے بڑھ کر اس کے دل میں ہو. اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے محبت، اس کی علامات کیا ہیں؟ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت سے نواز دیتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں سلسلہ صحیحہ 2714، ان اللہ تعالی يعطي المال من احب ومن لا يحب، اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں اس کو بھی جسے پسند کرتے ہیں اور اس کو بھی جسے پسند نہیں کرتے. ولا يعطي الايمان الا من يحب، لیکن ایمان کی دولت صرف اسے نوازتے ہیں جس سے اللہ عز وجل محبت کرتے ہیں. دوسری اس کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے اپنا پیارا بنا لیتے ہیں اسے دنیا سے بچا لیتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں سے بچا لیتے ہیں، دنیا کی حوث، طمع اور لالچ سے بچا لیتے ہیں. صحیح الجامع 282، اذا احب اللہ عبدا حماه الدنیا، جب اللہ عز الجلال کسی کو پسند فرماتے ہیں تو اسے دنیا سے بچاتے ہیں. كما يظل احدكم يحمي سقيمه الماء، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بیمار کو پانی سے بچاتا ہے، اس طرح رب تعالیٰ اپنے محبوب کو دنیا سے بچاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت کی ایک تیسری نشانی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، اس کا امتحان ہوتا ہے. صحیح الجامع 2110، ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو ان پر آزمائش ڈال دیتے ہیں، پھر جو آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے، چوتھی نشانی پھر اس کی ظاہر ہوتی ہے، آسمان اور زمین میں اس انسان کی مقبولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. صحیح بخاری 7485، صحیح مسلم 2637، ان اللہ تبارک و تعالی اذا احب عبدا، اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں، نادى جبریل، جبریل کو بلاتے ہیں، جب اللہ عز الجلال کلام کرتے ہیں، اخذت السماء رعدہ ورجفہ، آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ کے حکم سے ہی جبریل امین کو سب سے پہلے ہوش آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے ماذا قال ربنا، ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ پھر خود ہی کہتے ہیں یقول الحق، اللہ نے حق ہی فرمایا. ان اللہ قد احب فلانا، پھر اللہ عز الجلال ہی خبر دیتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ نے محبت کی ہے. فاحبہ، جبریل تم بھی اسے اپنا محبوب بناؤ. فیحبہ جبریل، جبریل بھی اسے محبوب بناتے ہیں. ثم ینادی جبریل فی السماء، پھر آسمانوں میں جبریل اعلان کرتے ہیں ان اللہ قد احب فلانا فاحبوه، لوگو اللہ عز الجلال نے اس سے محبت کی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. فیحبہ اہل السماء، آسمان کے سارے فرشتے اسے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. ویوضع له القبول فی اہل الارض، پھر ایک فرشتے سے کہا جاتا ہے جو آسمان دنیا میں آ کے اعلان کرتا ہے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے، جبریل کا محبوب ہے، ساری آسمانی مخلوق کا محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. تو لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. یہ جو اللہ عز الجلال کی محبت کی علامتیں ہیں چار، جب یہ پیدا ہو جائیں تو یہ شخص پھر اس درجے تک پہنچتا ہے، اولیاء اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی جن کو دیکھ کے اللہ یاد آ جاتا ہے. اللہ کی محبت حاصل کرنے کی اسباب کیا ہیں جس سے یہ علامتیں انسان میں پیدا ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بناتے ہیں. اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ اس کے اندر پاکیزگی ہوتی ہے، اس کے فکر کی پاکیزگی، اس کے نیت اور ارادے کی پاکیزگی، اس کے اقوال کی پاکیزگی، اور اس کے اعمال کی پاکیزگی، اور اس کے ماحول کی پاکیزگی. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. دوسرا سبب، فرائض اور نوافل کا اہتمام انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے. حدیث کی الفاظ ہیں وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نوافل کی وجہ سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. فاذا احببت کنت سمعہ الذی یسمع به، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. گویا اس کی آنکھ، اس کا دیکھنا، اس کے ہاتھ اور پاؤں اللہ کی رہنمائی میں چلے جاتے ہیں، وہ گناہ کی طرف نہیں اٹھتے. صحیح بخاری 6502، صحیح الجامع 1782. تیسرا سبب جس سے انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے، تہجد کا اہتمام کرنا، میدان جہاد میں ثابت قدمی اختیار کرنا. ثلاثۃ یحبہم اللہ ویضحک الیہم ویستبشر بہم، تین ایسے ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ ان کو دیکھ کے تبسم فرماتے ہیں اور اللہ عز الجلال بہت خوش ہوتے ہیں. کون سے لوگ؟ ایک وہ شخص جو لڑائی کرتا ہے، یا تو شہید ہو جاتا ہے یا اس کے ذریعے اللہ فتح دے دیتے ہیں. دوسرا وہ شخص جو رات کو بستر چھوڑتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے اور تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. تیسرا وہ شخص رات سفر میں قافلہ جا رہا ہے، سحری کے وقت رکے کہ آرام کر لیں، سب تھکے ہوئے ہیں، لیکن یہ باوضو ہو کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ محبوب بھی بناتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے جس کو دیکھ کے اللہ عز الجلال تبسم فرمائے اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا. چوتھا طریقہ، حیا اس کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اللہ کے سو نے فرمایا تھا اشج عبد القیس کو ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ، تم میں دو ایسی خصلتیں ہیں جس کو اللہ بہت پسند کرتے ہیں، الحلم والحیا، ایک بردباری اور ایک حیا. اور دوسری روایت میں آتا ہے الحلم والانات، ایک بردباری، دوسری سنجیدگی اور متانت. سنن ابی داود 5 2 27. پانچواں سبب تقوا بھی انسان کو اللہ کا محبوب بناتا ہے. ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں جو متقی ہو, جو لوگوں سے مستغنی ہو اور چھپا ہوا ہو. صحیح مسلم 2965. جو شخص مسلمانوں کی عیوب کی پردہ پوشی کرتا ہے رب تعالیٰ اس سے بھی اپنا محبوب بناتے ہیں. ان اللہ حلیم حیی ستیر یحب الحیاء والستر. اللہ تعالیٰ بہت ہی بردبار ہیں, حیا والے ہیں, پردہ ڈالنے والے ہیں, اور حیا کو اور پردہ پوشی کو بہت پسند کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان امت کے لیے راستہ کھولتے ہیں کہ اگر کوئی محبوب بننا چاہے تو ان اسباب کو اختیار کریں. حدیث نمبر 37. مرغ کو گالی دینا منع ہے. سیدنا زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تسب الدیک فإنه یوقد للصلاة. مرغ کو برا بھلا مت کہو, مرغ کو گالی نہ دیا کرو. فإنه یوقد للصلاة, وہ تو نماز کے لیے بیدار کرتا ہے. زید بن خالد الجہنی, جن کی کنیت ابو عبد الرحمن, ابو طلحہ, ابو زرعہ ہے, یہ مدینہ میں فوت ہوئے 78 ہجری میں, جبکہ ان کی عمر 85 سال تھی. 81 روایات ہم تک اس صحابی کی پہنچی ہیں. حدیث کا مفہوم یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, بعض جانوروں کی آوازوں میں اللہ نے نفع رکھا ہے. جانوروں کی آوازوں میں ایک نفع یہ ہے کہ وہ مسلمان کو عبادت کی توجہ دلاتے ہیں اور مسلمان کو اللہ کے ذکر یاد کرواتے ہیں. جیسے اس حدیث میں ہے کہ تم مرغ کو گالی نہ دو, یہ تو نماز کے لیے تمہیں بیدار کرتا ہے. اس طرح جب کسی گدھے کو آواز نکالتا سنو تو اعوذ باللہ پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شیطان کو دیکھ رہا ہے. اور اس لیے فرمایا کہ جب مرغ اذان دے تو تم اللہ عز و جلال کی تسبیح بیان کیا کرو, کیونکہ فرشتوں کو دیکھتا ہے. حلیمی بیان کرتے ہیں کہ اس حدیث نے یہ اصول سمجھا دیا کہ ہر وہ چیز جو جس سے خیر ملتی ہو اس کو زندگی میں کبھی گالی نہیں دینی چاہیے, نہ اس کی بے عزتی کرنی چاہیے. ایسی چیز کا اکرام, شکر, احسان, یہ اس کے حقوق ہیں جو ادا کرنا ضروری ہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں مرغ کو اذان دیتے وقت یہ سمجھنا کہ یہ ہماری نیند میں خلل ڈال رہا ہے, یہ خصوصاً طلوع فجر میں زیادہ اذانیں دیتا ہے. عام حالات میں یہ ایک دو اذانیں دے کے خاموش ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سینس دی ہے کہ گہری نیند سے اٹھانے کے لیے آپ کو کچھ زیادہ ہمت کرنی پڑے گی, اور اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گالی دینے سے منع کر لیا. اس حدیث سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے, اگر مرغ اذان دے تو اس کو گالی دینا جائز نہیں, تو کوئی انسانوں میں مؤذن ہو تو اس کو گالی دینا کیسے جائز؟ السب لا تسب الدیق. سب کا معنی کیا ہے؟ بد زبانی, بیہودہ گفتگو, فوش گوئی. کل کلام قبیح, ہر نازیبا گفتگو کو گالی کہتے ہیں. صحیح ترغیب کی روایت ہے, لو کان الفحش رجلا, اگر فحاشی کسی آدمی کا نام ہوتی, لکان رجلا سو, بڑا ہی برا انسان ہوتا. 2631. سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. مسلمان کو گالی دینا اور فسق ہے, اس کے ساتھ لڑائی کرنا یہ کفر ہے. صحیح بخاری 6044. صحیح مسلم 218. ما كان الفحش في شيء الا شانه, جس چیز میں بھی فحاشی آ جائے اسے بد نما بنا دیتی ہے. وما كان الحياء في شيء, الا زانہ، اور جس چیز میں حیا آ جائے اس چیز کو وہ خوبصورت بنا دیتی ہے. صحیح الجامع 5655. اسی لیے اللہ عز الجلال نے گالی کو، تکلیف دینے کو بہتان اور گناہ کہہ دیا. قرآن مجید میں اللہ عز الجلال فرماتے ہیں سورة الاحزاب آیت نمبر 58،
والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا.
جو مومن مردوں اور عورتوں کو تکلیف دیتے ہیں جبکہ ان کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ گناہ کے بھی ذمہ دار ہیں اور بہتان بھی باندھتے ہیں. گالی جو ہے یہ تو اسلام سے تعلق توڑنے کا نام ہی ہے. آپ نے فرمایا ان الفحش والتفاحش ليس من الاسلام في شيء، فحش گوئی اور فحاشی کو پسند کرنا اس کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ابو یعلی 7478. گالی تو منافق کی نشانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے جب وہ لڑائی کرتا ہے تو گالی دیتا ہے. صحیح بخاری 3-4، صحیح مسلم 5-8. گالی تو شیطان کا تعاون ہے. جب ایک شخص نے کہا اخزاک اللہ، اللہ تجھے ذلیل کرے، کس کو کہا؟ جب ایک شرابی کو لایا گیا تو آپ نے کہا اس کو مارو، صحابہ نے اسے ہاتھوں سے بھی مارا، جوتیوں سے بھی مارا، یہ تو حکم تھا. ایک شخص بول کے کہتا ہے اخزاک اللہ، اللہ اسے ذلیل کرے، آپ نے فرمایا لا تقول ہکذا، یہ نہ کہو. لا تعین الشیطان علی، شیطان کی مدد نہ کرو. صحیح بخاری 6777. یہ تو شیطانی عمل ہے گالی دینا. المستبانی شیطانانی یتہاترانی ویتکاذبانی. ایک دوسرے کو گالی دینے والے دونوں شخص شیطان ہیں، بری باتیں زبان سے نکالتے ہیں، دونوں ہی جھوٹ بولتے ہیں. صحیح الجامع 6696. یہ قیامت کی نشانی ہے. لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک گالی عام نہیں ہو جائے گی، فحاشی اور بخل. سلسلہ صحیحہ 3211. ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے گالی دینا. سباب المسلم كالمشرف على الهلاك، گالی دینا ہلاکت کے کنارے پہ کھڑا ہونا ہے. صحیح الترغیب 2780. جہنم کا باعث ہے والبزاء من الجفاء والجفاء في النار. صحیح الجامع 3199. بدزبانی جفا سے ہے، سختی سے ہے، اور سختی جہنم میں لے جائے گی. حدیث نمبر 38. چار قسم کے جانوروں کو قتل کرنا جائز نہیں. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربعۃ من الدواب لا یقتلن النملۃ والنحلۃ والہدہد والصرد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار قسم کے جانوروں کو قتل نہ کیا جائے. النملہ چیونٹی، والنحلہ شہد کی مکھی، والہدہد اور ہدہد پرندہ، والصرد اور لٹورا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. حدیث نمبر 9 میں کچھ باتیں ان کے متعلق آپ سماعت فرما چکے ہیں. حدیث کا مفہوم یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حکم دیا کہ کچھ جانوروں کو مار دو تو ساتھ ہی فرمایا کہ کچھ جانوروں کو قتل نہ کرنا. کس کو مارا جائے؟ جو نقصان دہ ہیں، چوہیا، بچھو،
اور اسی طرح الکلب العقور پاگل کتا، اسی طرح آپ نے فرمایا کوا ہے، سانپ ہے اور گرگٹ ہے، یہ اگر بیت اللہ میں بھی ہوں تو ان کو وہاں بھی مار دو۔ آپ نے اسی طرح کچھ پرندوں کو قتل کرنے سے منع بھی کر دیا جو فائدہ دینے والے ہیں۔ چیونٹی، اس کو قتل کرنے سے منع کر دیا گیا کیونکہ اس کے اندر بہت بڑی خیر خواہی ہے۔ دیکھیے، ایک ٹوٹی ٹانگ والی چیونٹی نے اپنی پوری قوم کو بچانے کے لیے کتنی کوشش کی۔ دوسری چیز، شہد کی مکھی جو مسلمانوں کے لیے نفع کا باعث ہے، اور کس طرح شہد بناتی ہیں۔ ہدہد سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا کمال دیا ہوا تھا، آج بھی یہ کمال اس کے پاس ہے۔ یہ زمین کے نیچے پانی کو دیکھ لیتا ہے، یہ پورے کا پورا اپاچی ہے، جہاں بھی اس کا اشارہ ہوتا وہاں پڑاؤ ڈالا جاتا۔ اور اس ہدہد نے 2000 کلومیٹر سفر کیا اور پوری قوم کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کا کام کیا۔ وصورت، ایسا جانور جس کا سر تو بڑا ہوتا ہے اور اس کی چونچ جو ہے وہ بھی بڑی ہوتی ہے، اور اس کے کچھ بال سفید ہوتے ہیں اور کچھ کالے ہوتے ہیں، اس کو قتل کرنا بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور اس کی دم سرخ ہوتی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ان کو زندہ رہنے کا موقع دیتے ہیں۔ مینڈک یہ اس طرح کی چیزیں ان کیڑے مکوڑوں کی زندگیاں ختم کرنے کے درپے ہوتے ہیں، یہ بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو نفع دینے والی ہے اس کو قتل کرنے سے منع کر دیا گیا۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو قتل کرنے سے منع کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چونٹی تکلیف دے، ہدہد یا ان چاروں میں سے کوئی جانور تکلیف دے تو پھر کیا کریں گے؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جلال نے مسلمان جان کو بھی ضائع کرنے سے منع کیا ہے، قتل کرنے سے، لیکن اگر مسلمان ہی ڈاکو بن جائے اور مسلمان ہی قاتل بن جائے اور مسلمان ہی کسی کا مال لوٹے تو پھر اس کو اگر قتل کرنا جائز ہے تو اسی بنیاد پہ چونٹی کو بھی مارنا جائز ہے جب وہ تکلیف دے۔ اس لیے چونٹی کو قتل کرنا ناجائز اس وقت ہے، اذا لم يضر، اما اذا ضر فلا حرج في قتله مع الاقتصار على قتل الضار۔ اس لیے اس چونٹی کو مارنا جائز ہوگا، لیکن اسی چونٹی کو مارنا بقیہ کو نہیں۔ جیسے ایک نبی نے چونٹیوں کو جلا دیا، اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ آپ نے پوری امت کو جلا دیا ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان جانوروں میں سے کوئی اگر کوئی تکلیف دے تو اس کو مارنا تو جائز ہے، لیکن پھر بھی انہیں جلانا جائز نہیں ہوگا۔ وہ جانور جن کو حرم میں بھی اور حرم کے باہر مارنا جائز ہے، خمس من الدواب کلهن فواسق، 5 قسم کے زمین پہ رینگنے والے فاسق ہیں یہ جانور، یقتلن فی الحل والحرم، ان کو حرم اور حل دونوں جگہ ہی مار دینا چاہیے، الغراب کوا، والحدا گرگٹ، والفار چوہیا، والعقرب اور بچھو، والکلب العقور پاگل کتا، اور دوسری حدیث میں آتے ہیں والحی اور سام۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث نے ایک اشارہ دے دیا کہ ہر وہ چیز جو موذی ہے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ بعض ایسے کیڑے مکوڑے سراسیر ہوتے ہیں، اسی طرح مچھر ہیں، اس طرح مکھیاں ہیں، اسی طرح درندے ہیں، جو کسی کو نقصان دیں ان کو قتل کرنا جائز ہوگا۔ بعض لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ مکھیوں کو جلا دیا جائے، مچھروں کو جلا دیا جائے، ہر 2 صورتوں میں کسی کو جلانا جائز نہیں ہے۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کل الذباب فی النار الا النحل، ساری مکھیاں جہنم میں جائیں گی، جبکہ شہد کی مکھی جنت میں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ان چار جانوروں کو منع کیا ہے کہ قتل کیا جائے، آپ نے ایک اور لفظ بھی بولا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل الصرۃ والضفدع، مینڈک کو قتل کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے الضفادع، بچے اور انسان بھی بس اوقات یہ ظلم کرتے ہوئے ان کو مار دیتے ہیں، مینڈک کو مارنے سے منع کیا ہے۔ حدیث نمبر 39، فوت شدگان کو گالی دینا منع ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا الاموات، مردوں کو گالی نہ دو، فانہم قد افضوا الى ما قدموا، کیونکہ وہ اپنے اعمال کی جزا و سزا کی طرف پہنچ چکے ہیں۔ حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ ہیں، حدیث نمبر 11 میں جن کا کچھ تذکرہ ہو چکا۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، مسلمانوں میں سے جو فوت ہو چکا ہو اس کی پھر بھی حرمت باقی رہتی ہے جبکہ کافر کی کوئی حرمت نہیں، سوائے اس کے کہ کافر کو گالی دینے سے زندہ لوگوں کو تکلیف ہو جو اس کے قریبی ہیں، تو پھر اس کو بھی گالی اور برا نہیں کہا جائے گا۔ کیونکہ حق یہ ہے کہ ہم کافر جو میتے ہیں یا جنہوں نے مسلمانوں کو برا کہا اور انہوں نے قتال کیا، فساد کیا، تو ان کے خلاف تو بد دعائیں اور ان کو تو برا کہا جائے گا، اور یہ شرعی مصلحت ہے، سوائے اس کے کہ اگر اس کی وجہ سے اس کے ایسے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے جو فتنے کا باعث بنتے ہیں اور دین کی طرف ان کی رغبت ہے، تو پھر ان کے بارے میں بھی زبان نہیں کھولی جائے گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بتاتی ہے کہ لا تسب الاموات، مردوں کو گالی نہ دو۔ کیوں نہ گالی دو؟ کیونکہ آپ کا گالی دینا ان کو کچھ بھی اس کا فائدہ نہیں، اچھے تھے جزا لے رہے ہیں، برے تھے سزا لے رہے ہیں۔ ابن السماک بیان کرتے ہیں، انسان کی بصیرت یہ ہے کہ وہ اپنے دونوں جبڑوں کی حفاظت کرے، انسان جب اس کی حفاظت نہیں کرتا تو پھر اس کی اذیت قبروں تک بھی پہنچتی ہے۔ دنیا میں تو کسی کو گالی دے گا لیکن انسان قبرستان تک پہنچ جائے، یہ اس کے انتہائی سطحی ہونے کی دلیل ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اسلام کا نقصان کیا ہے، ان کے بارے میں جرح اور تعدیل کی تو 13-13 اور 16-16 جلدوں کی کتابیں لکھی گئیں، وہ جائز ہے کہ بیان کیا جائے تاکہ لوگ ان کے فتنے سے خبردار ہوں اور اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ لا تسب الاموات، مردوں کو گالی نہ دو۔ گالی کی مختلف اقسام ہیں، ایک گالی وہ ہے جس کو اللہ رب العزت کو گالی دینا، اللہ رب العزت کو وہ لوگ گالی دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اتخذ اللہ ولدا، اللہ عز الجلال کی اولاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی، اور اسے ہی بخاری کی روایت 4974 صحیح الجامع 4324، اللہ عز الجلال کی اولاد ثابت کرنا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا، عزیر کو اللہ کا بیٹا کہنا جیسے یہودیوں نے کہا، اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا جیسے عیسائیوں نے کہا، یہ کفر بھی ہے گالی بھی ہے۔ زمانے کو گالی دینا یہ بھی منع ہے۔ اللہ عز الجلال فرماتے ہیں، یؤذین ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر، مجھے میری مخلوق تکلیف دیتی ہے۔ کیسے؟ وہ زمانے کو گالی دیتی ہے جبکہ زمانہ میں ہوں، بید الامر، میرے ہاتھ میں پوری کائنات کا امر ہے، قلب اللیل والنہار، میں ہی دن رات کو پھیرتا ہوں۔ صحیح بخاری 4826، صحیح مسلم 2246۔ تو جب کوئی ایک کو کہتا ہے برا ہو زمانے کا، بہت برے دن ہیں، یہ راتیں بڑی بری ہیں، سماج کا برا ہو، یہ سب گالیاں نہ سمجھی میں انسان اللہ تعالیٰ کو ہی دے رہا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا لا تسموا العنب لا تسموا العنب الكرم، انگوروں کا نام کرم نہ رکھو، ولا تقولوا خیبۃ الدہر، اور نہ یہ کہو کہ ہائے زمانے کی بربادی، کیونکہ اللہ عز و جلال ہی زمانہ ہے. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهَرُ، صحیح بخاری 6182، صحیح مسلم 2246. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا یہ گالی کی تیسری قسم ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک نبینا انسان جس کی بیوی اللہ کے رسول کو گالی دیتی تھی، برا بلا کہتی تھی، روکا وہ نہیں رکی. ایک رات جب اس نے دیکھا کہ اس نے اللہ کے رسول کے بارے میں زبان کھولی ہے، فَأَخَذَ الْمِغْوَلْ فَوَضَعَهُ فِي بَطْنِهَا وَاتَّكَ عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا، اس نے غصے میں آ کے تلوار لی، اس نبی نے انسان نے اپنی بیوی اس کے پیٹ پہ تلوار رکھی اور اسے قتل کر دیا. جب صبح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کیس پہنچا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو نبی نے صحابی نے بیان کیا، فرمایا اشہدو ان دمہا حدرت، اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے. سنن ابی داود 4361، سنن النسائی 4070. کعب بن اشرف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا جس پہ صحابہ کرام نے اسے قتل کر دیا، صحیح بخاری 3031، صحیح مسلم 1801. گالی کی چوتھی قسم یہ ہے ہوا کو گالی دینا، لا تسب الريح، ہوا کو گالی نہ دو. فإذا رأيتم ما تكرهون، اگر تم دیکھو آندھی ہے یہ تمہیں کچھ چیز پسند نہیں آئی تو یہ کہو اللہم انا نسألک من خیر هذه الريح وخیر ما فيها وخیر ما امرت به، اللہ ہم اس ہوا کی خیر مانگتے ہیں تجھ سے اور جو اس میں خیر ہے اور جس خیر کے ساتھ اسے حکم دیا گیا ہے. ونعوذ بک من شر هذه الريح، اس ہوا کی برائی سے تیری پناہ چاہتے ہیں. وشر ما فيها وشر ما امرت به، اور اس میں موجود شر کی بھی اور جس شر کے اس کو پابند بنایا گیا ہے، اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں. صحیح الجامع 7317. بیماری کو گالی دینا بھی منع ہے، یہ پانچویں قسم ہے. ام مسیب جب ان کو بخار ہوا اور وہ کانپ رہی تھی بخار سے، انہوں نے صرف اتنا کہا الحما لا بارک اللہ فیہا، تجھ میں برکت نہ ڈالے اے بخار، تو اللہ کے رسول نے اس پر بھی کہا لا تسب الحما، بخار کو گالی نہ دو. فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، بخار تو جسم سے اس طرح گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جس طرح بھٹی میں میل کچیل سونے اور چاندی اور لوہے سے دور کر دیتی ہے. صحیح مسلم 2575، صحیح الجامع 7321. صحابہ کو گالی دینا یہ چھٹی قسم ہے. من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، صحیح الجامع 6285. جو صحابہ کو گالی دیتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، پوری کائنات کی لعنت. والدین کو گالی دینا اس ساتویں قسم ہے. من الكبائر شتم الرجل والدی، کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ ہے کوئی والدین کو گالی دے، صحیح بخاری 5973، صحیح مسلم 2566. کسی مسلمان کو گالی دینا، روایت آپ لکھ چکے ہیں سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، اپنے آپ کو گالی دینا اس سے بھی منع کیا. لا یقولن احدکم خبوست نفسی, مت کہو اپنے آپ کو میرا تو نفس خبیث ہو گیا. صحیح بخاری 6179, صحیح الجامع 7759. کسی بھی بات پہ یہ مت کہو میرا نفس خبیث ہو گیا, میں ہی خبیث ہو گیا, مجھے تو بس نہ شیطان ہی آ گیا. ہر ایک کے پاس شیطان آتا ہے, لیکن اس طرح کرنے سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ شیطان کی طاقت بڑھتی ہے. جب یہ انسان بولتا ہے تو شیطان خوشی سے پھولنے لگتا ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے, حتی یکون مثل الغرفہ, پورے کمرے جتنا ہو جاتا اور کہتا ہے بقوتی صرعت, دیکھا میری طاقتیں. اگر اس کی بجائے آپ کہہ دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ بوجہ اللہ الکریم, بسم اللہ, تصاغر, شیطان چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. حتی یکون مثل الذباب, مکھی جتنا بن جاتا ہے. صحیح الجامع 7401, سنن نبی داود 4984. غلام کو گالی دینا بھی دسویں قسم ہے, یہ بھی گالی ہے کہ کسی کو کہو جیسا کہ ابو ذر نے کہا بلال کو, یا ابن السودا, او کالی ماں کے بیٹے. اللہ کے رسول کو غصہ آیا, فرمایا انک امرء فیک جاہلیہ, ابو ذر تیرے اندر جاہلیت ابھی تک باقی ہے. صحیح بخاری 30, صحیح مسلم 1661. کسی جانور یا سواری کو گالی دینا یہ گیارہویں قسم ہے. ایک سفر میں ایک شخص نے ایک اونٹنی کو گالی دی. آپ نے فرمایا کہاں ہے یہ اونٹنی والا؟ کہا میں ہوں. آخرها فقد اجبت فیها, اس اونٹنی کو پیچھے لے جاؤ, ہمارے قافلے میں شریک نہ کرنا, یہ ملعونہ اونٹنی ہے اور تیری بد دعا قبول ہوگی, ہمارے ساتھ ملعون چیز نہیں جا سکتی. صحیح الترغیب 2796, مرغ کو گالی نہ دو, جو آپ حدیث پڑھ رہے ہیں بارہویں قسم ہے. اس طرح مردوں کو گالی نہ دو, جو آپ نے ابھی حدیث پڑھی ہے. لا تسب الاموات فتؤذ الاحیاء, مردوں کو گالی نہ دو تاکہ تم زندہ لوگوں کو تکلیف نہ دو. صحیح الجامع 7312, سلسلہ صحیحہ 2379. الناقة ملعونة قد وجبت عليها اللعنة لما صدها صاحبها, جب اس کے مالک نے اسے کہا کہ لعنت ہو تجھ پہ, تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے, کہا تم نے اس پہ لعنت بھیجی اور اس پہ واجب ہوگی, اب یہ ملعون چیز ہمارے ساتھ نہیں جا سکتی. شیطان کو گالی دینا یہ چودھویں قسم ہے. لا تسب الشیطان, شیطان کو گالی نہ دو. وتعوذ باللہ من شر, اللہ ذو الجلال سے اس کی شر کے بارے میں اللہ کی پناہ طلب کرو. صحیح الجامع 7318, سلسلہ صحیحہ 3422. حدیث نمبر 40, شیطان کو گالی دینا منع ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسب الشیطان وتعوذ باللہ من شرہ, شیطان کو گالی نہ دو اور اللہ ذو الجلال کی پناہ طلب کرو اس کی شرارت سے. اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ, جن کا تعارف حدیث نمبر 20 میں معمولی سے بیان ہو چکا ہے. حدیث کا مفہوم یہ ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اچھے آداب سکھائے, انہیں اس چیز کی رہنمائی دی جس میں دنیا اور آخرت میں ان کی صلاح و فلاح ہے. جس طرح کسی انسان یا بری چیز کو گالی دینے سے منع کیا, شیطان کو بھی گالی دینے سے منع کر دیا, کیونکہ اس کو گالی دینے کا کوئی فائدہ نہیں. اس کو گالی دینے سے اللہ خوش نہیں ہوں گے, بلکہ شیطان ہی خوش ہوگا. تو شیطان کی تو آپ نے مدد کر دی, کیسے اللہ عزوجل کی وتعوذ باللہ, اللہ کی پناہ کیسے ملے گی؟ اللہ کی پناہ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان پہ یہ الفاظ لائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بوجہ اللہ الکریم، اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کس کس جگہ پہ آپ کو یہ التجا ضرور ہی کرنی چاہیے؟ جب بھی شیطان وسوسہ ڈالے، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تلاوت کے وقت، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، نماز کے اندر آپ جب رات کو قیام کرتے تو آپ یہ پڑھا کرتے تھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، صحیح الجامع 764۔ غصے کے وقت بھی آپ کو اللہ کی پناہ حاصل کرنی چاہیے، جب غصہ آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صحیح بخاری 5764، صحیح مسلم 2610۔ کسی جگہ بھی پڑاؤ ڈالنا ہو تو اللہ کی پناہ مانگے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صحیح مسلم 3708۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، صحیح الجامع 6419۔ جب اتنے کلمات کہتا ہے انسان تو اسے آواز آتی ہے، قد ہدیت وکفیت ووقیت، تمہیں ہدایت دے دی گئی، تمہیں تیرا رب کافی ہو گیا اور تجھے بچا لیا گیا شیطان کی ہتھکنڈوں سے۔ اسی طرح واش روم میں جاتے وقت اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، صحیح بخاری 142، صحیح مسلم 375۔ دم کرتے وقت بھی اللہ سے التجا کرنی چاہیے، اللہ کے رسول دم کیا کرتے تھے حسن و حسین کو، وہی دم جو اسماعیل اور اسحاق کو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کیا کرتے۔ اعوذ بکلمات اللہ التام من کل شیطان وہام ومن کل عین لام، میں اللہ رب العزت کے کامل کلمات کے ذریعے ہر شیطان، زہریلے جانور اور ضرر رسا نظر کی شر سے پناہ مانگتا ہوں، صحیح بخاری 3191۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت اعوذ باللہ العظیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ، اللہم اغفر لی وعصمنی من الشیطان وافتح لی ابواب رحمتک۔ سات روایتوں کو جمع کریں تو یہ دعا بنتی ہے۔ پہلی روایت صحیح الجامع 4715، سنن ابی داود 466۔ گھبراہٹ اور بے چینی کے وقت بھی اللہ سے فوراً التجا کرنی چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبی وعقابی وشر عبادی ومن همزات الشیاطین وان یحضرون۔ اے اللہ، میں تیرے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، اس کے غصے سے، کس سزا سے، اس کے بندوں کے شر سے، شیطان کے وسوسوں سے۔ جامع ترمذی 3528، سنن ابی داود 3893۔ کتے کے بھونکنے کے وقت اور گدے کی آواز کے وقت اللہ سے التجا کرنا، اذا سمعتم نباح الكلاب، جب کتوں کے بھونکنے کی آواز سنو، ونہیق الحمر باللیل، اور رات کو گدے آواز نکالے، فتعوذ باللہ، اعوذ باللہ پڑھو۔ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لَا تَرَوْنَ، انہیں وہ چیز نظر آتی ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی. صحیح الجامع 620. اور دوسری روایت میں آتا ہے، جب دیکھو کہ مرغ اذان دے رہا ہے، فَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کا فضل طلب کرو کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا. جب گدھے کی آواز سنو تو اعوذ باللہ پڑھو کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا. صحیح بخاری 3127، صحیح مسلم 2729. برا خواب دیکھو تو اللہ سے التجا کرو. فمن رعا رؤیا، جس نے کوئی خواب دیکھا، فکریہ منہا شیئن، اسے خواب اچھا نہیں لگا، فلینفث عن یساری، بائیں طرف وہ پھنکارے، ولیتعوذ باللہ، اعوذ باللہ پڑھے، من الشیطان، شیطان سے، لا تضرہ، یہ خواب اسے نقصان نہیں دے گا. صحیح بخاری 6594، صحیح مسلم 2261. صبح شام اللہ سے التجا کریں. قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکہ. سنن نبی داود 5069. یہ دعا جو پڑھتا ہے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکی، اللہ عز و جلال اس کی حفاظت فرماتے ہیں.